الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد، قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات تأخير کی معذرت چاہتے ہوئے اس مسعود موقع پر آپ کی توجہ اس معروف آیت کی طرف متوجہ و مبذول کروانا چاہتا ہوں. آیت بہت ہی سادی اور معروف ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار با اکرام وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. اس بات کو کوشش کروں گا کہ غدیر اور مباہلہ کی تاریخ سے جوڑوں، اور تاریخ کے یہ دو معروف واقعات سے اس تقوی کے ربط کو سمجھا سکوں ان جوانوں کے لیے کہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. توحید کی نظر سے اگر ہم تقوی کو دیکھیں، ایک نظر ہوتی ہے عنوان انسان، تقوی کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ہم کم کریں گے تو ہم تقوی ہو جائیں گے، یا ہم میں یہ اچھائیاں ہیں، ہم ان اچھائیوں کو اور زیادہ کریں گے تو ہمارا تقوی اور بڑھ جائے گا. میں جوانوں کے لیے بول رہا ہوں، ایک ایک قدم کر کر آگے بڑھتا ہوں. لیکن توحید کی نظر سے اگر دیکھیں، اللہ کے وجود کی نظر سے دیکھیں، تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اچھائی اور خیر وہ اللہ کی ذات پاک میں موجود ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی مخلوقات میں جو اس کی تابع ہیں آتا ہے. خیر اور اچھائی کا ہم توحید کے ماننے والے دو اوریجنل سورس نہیں سمجھتے. فقط ایسا نہیں ہے کہ خدا سب سے پہلے موجود تھا، اس کے بعد ہر چیز وجود میں آئی. یہ بھی ساتھ ہے کہ جتنی اچھی صفات ہیں اور جو صفات سلبیاں ہیں، یہ سب کا خدا کی ذات ایک منبع تھی جس کی خلقت میں اچھائی ایجاد کی گئی، اور تمام اچھائی جو اللہ کی ذات میں موجود تھی، سبحانہ و تبارک و تعالی جو ہم کہتے ہیں، منزہ و پاک ہے خدا کی ذات، بابرکت ہے خدا کی ذات، بلند ہے خدا کی ذات، یہ سب اچھائیاں اس کی خلقت میں مختلف لیولز کے اوپر ظاہر ہونے لگی، اور ان میں سب سے اعلی لیول پہ اگر ظاہر ہوئی ہیں تو وہ ظاہر ہوئی ہیں انسان کی ذات میں، جہاں پر خدا انسان کی خلقت کے بعد فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے خدا کی ذات جو بہترین خالق ہے. انسان کی خلقت کے بعد قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ خیر کی ابتدا خدا کی ذات سے ہوتی ہے، اور خیر خدا کا جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں پر اتنا ہی خیر ہوتا ہے جو اس ذات سے ملا ہے. میں آیت کی طرف آ رہا ہوں. توحیدی نظر سے ایک آپ کو میں نے بات کی، اب لیجئے تقوی کو دیکھیے. تقوی خدا کی بات کو قبول کرنا اور اس کی مرضی پر چلنے کا نام ہے. جہاں جہاں اس نے روکنے کو کہا ہے وہاں رک جانا، جہاں جہاں اس نے آگے بڑھنے کو کہا ہے آگے بڑھ جانا. اگر اس آگے بڑھنے میں سر قلم کیوں نہ ہو جائے، اور رکنے میں کبھی سر قلم کیوں نہ ہو جائے. سوال تقوی کا ہے تو تقوی کا راہ چلنے والا، تقوی کے شہرا پر چلنے والا خدا کی مرضی کا تابع ہونا شروع کرتا ہے، اور جو جتنا خدا کی مرضی کا تابع ہوتے جاتا ہے اتنا ہی بلند مرتبہ خدا کی ذات میں، خدا کے سامنے اس کا بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے یہ کیفیت بلند ہوتی جاتی ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کا ایک مرکز ہے، اس خیر کے مرکز سے اس نے ایجاد کیا، اب وہ مختلف موجودات سے تقاضا کر رہا ہے جس میں صلاحیت اپنی ذات سے عمل کرنے کی، آزادانہ عمل کرنے کی، اختیار سے عمل کرنے کی، کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اگر تم خیر چاہتے ہو تو خیر فقط ملے گا مجھ سے اور میرے حکم کی پابجائی کرنے سے، کیونکہ خدا کی حکم کی پابجائی نہ کرنے سے بھی اگر خیر ملتا ہوتا تو پھر توحید کامل نہیں ہوتی، کچھ اچھائی اپنی جگہ پر خدا کی مرضی کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، یہ آپ ہم مان سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر کہیں پر کچھ اچھائی رہ سکتی ہے جو مخالفت خدا کرنے کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہو جائے؟ محال. تو پتہ یہ چلا کہ تقوی کے رنگ میں جب آدمی رنگنا اپنے آپ کو شروع کرتا ہے تو خدائی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا شروع کرتا ہے، صبغت اللہ کا تصور قرآن دیتا ہے، اللہ سے بہتر رنگنے والا کون؟ خیر سے لباس التقوی ذلک الخیر، تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں. تو دیکھیے جس جس جگہ پر خدا کی مرضی آ گئی اور اس کی مطابقت کی گئی اور جہاں جہاں پر اس کی مرضی کی مخالفت کی گئی اتنا تقوی سے دوری اختیار کی گئی. اب ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کس حد تک ضروری ہوگا کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ جیسے تقوی کے مقابل ہو جائیں گے اتنی ہی حد تک اللہ سے دور ہو جائیں گے، جب اللہ سے دور ہو جائیں گے خود تو دوسروں کو اللہ سے قریب کیسے کر سکیں گے؟ ٹھیک، میں شیعہ نقطۂ نظر کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہدایت کر نہیں سکتا، جس حالت میں گناہ کر رہا ہے خود اللہ سے دور ہو رہا ہے اس حالت میں وہ دوسروں کو اللہ سے قریب کیسے کرے گا؟ اور اگر کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ سے دوری کا تصور تک گناہ سمجھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہدایت یافتہ یا رہبر ماننا آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ غدیر یا مباہلہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے ہمارے ائمہ نے ذات کی بنیاد کے اوپر امامت نہیں مانگی، رشتہ داری کی عنوان پر امامت نہیں مانگی، رسول نے اپنے چچیرے بھائی یا داماد کو سمجھ کر جس طریقے سے غیروں نے سمجھا امام مقرر نہیں کیا. اللہ رشتوں کو قبول نہیں تقوی کو قبول کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی کسوٹی پر تول لیجئے. تو پتا چلتا ہے کہ اس کسوٹی پر جس طریقے سے رسول و آل رسول اترتے ہیں، اور یہ متفقہ بات ہے، یہ متفقہ بات ہے، کوئی اور اتر نہیں سکتا، کہ جب آپ کو ایک سلسلے کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ہدایت کا سیلاب آپ کی طرف آ رہا ہو اور دوسری طرف کبھی آ رہا ہو کبھی رک رہا ہو کبھی آ رہا ہو اور کبھی رک رہا ہو اور اس میں آپ کو تشخیص دینا ہے کہ کہاں پر آ رہا ہے اور کہاں پر رک رہا ہے، توجہ کا محتاج، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جہاں پر وہ گناہ کر رہے ہیں وہ حقیقت گناہ ہے یا ثواب ہے. تو آپ کئی مرتبہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگیں گے جو گناہ ہیں آپ ثواب سمجھ کے کریں گے، اور ترک کر دیا گیا ہے تو آپ گناہ سمجھ کر ثواب کو ترک کر دیں گے. میں مثالوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو پہلے یہ ہے کہ ہدایت ہدایت ہدایت، دوسری طرف ہدایت، ہدایت کا رک جانا، صحیح طرف لے جانا غلط طرف لے جانا، کہ جس کو پھر خود ہدایت کی ضرورت ہو جائے تاریخ میں. تو جو کبھی ہادی بنے کبھی مہدی بنے، کبھی تقوی پر پورا اترے اور تو کبھی تقوی پر اترے پورا نہیں، تو ایسے کی رہبری اگر ہم قبول کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو سلسلے وار ہدایت دیتے جا رہا ہے اور اللہ سے اپنی ہدایت لیتا جا رہا ہے،
وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
قرآن کی آیت ہے, ہم نے انہیں ائمہ قرار دیا. کب؟
وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا,
ہم نے ان کو امام بنایا جو ہدایت دیتے ہیں ہمارے امر حکم کی بنیاد پر, جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین کیا. اب دیکھیے, خدا سے ہدایت ملتی ہے, وہ ہدایت جب لوگوں میں ڈالی جاتی ہے لوگوں سے ریزسٹنس شروع ہوتا ہے, مخالفت شروع ہوتی ہے. جیسے مخالفت شروع ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ شخص اب اس حالت میں اس مخالفت کو صبر کے ذریعے سے روکتا ہے, اپنی راہ کو بدلتا نہیں ہے کہ عوام کے رنگ میں رنگ جائے اور ان کی بات یہ کہہ کر کرے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے. اور یہ کیا بنیاد پر کرتا ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, جبکہ وہ اپنے آپ کو اس کی نشانیوں میں یقین رکھتے تھے, یقین رکھتے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس یقین کی بنیاد پر نشانیوں کی, اللہ کی ہدایت کو قبول کر کر لوگوں کے مقابل میں ٹک جانا اور ناس کی ہدایت نہ لینا اور فقط اللہ کی ہدایت لینا, یہ آیا بنیاد قرآنی ہے یا نہیں ہے؟ اس بنیاد پر رسول و آل رسول سے ہٹ کر کوئی پورا اترتا ہے؟ اتفاق کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پورا نہیں اترتا. تو تقوی کو بنیاد بنانے کے نتیجے میں آپ دیکھتے جائیے تو جتنا جتنا عمل اللہ کی مرضی پر ہوتا جائے گا, اللہ کی مرضی کے بنیاد پر عمل ہوتا جائے گا, تو وہ اللہ کی طرف سے کیا گیا عمل ہوگا, اللہ کے برابر کا عمل نہیں ہوگا. توجہ کا محتاج ہوں. جب کسی نے اللہ کی بات مان لی اور عمل کر لیا تو اللہ جیسا عمل کیا, فرق یہ ہے اللہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی, جب بندہ عمل کرتا ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. عمل اللہ جیسا کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ وہاں پر صبر کیا جائے صبر کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ وہاں جہاد کرنا چاہیے جہاد کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے وہاں صلح کرنا چاہیے صلح کر لیتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ وہاں پر غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے غیظ کو اپنے کنٹرول کرنا چاہیے کر لیتا ہے. یہ سب کرتا ہے, کس بنیاد پر کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر کرتا ہے. اللہ کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو عمل اللہ جیسا ہے مگر ہدایت خدا کے ساتھ, تو اس امر میں جو حکم میں اللہ کا امر شامل ہے وہ فرق کر دیتا ہے بندے کے کام کو اور اللہ کے کام کو. گھر سے کام ایک جیسا ہے, اللہ وہاں پر ہوتا صبر کرتا ہاتھ روک لیتا, تو بندہ بھی اگر اسی طریقے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو یقین رکھیے یہ دو جگہ سے خیر نہیں نکل رہا ہے, خیر ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے. اللہ کے خیر کو بندہ اس کا مزداق بن کر عمل کر رہا ہے اللہ کی ہدایت کے ذیل میں. اس چیز کو آپ متوجہ رہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے عبودیت کو معراج ہے, الہیت الوہیت کو معراج نہیں ہے. بندہ بلند ہو سکتا ہے, اللہ بلند نہیں ہوتا. تبارک الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ کی وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی تاکہ اپنی نشانیاں دکھا سکے. نشانیوں پر یقین کون کرتا ہے؟ اس آیت کے مطابق وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور وہ لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو پر یقین رکھتے ہیں. اللہ نے نشانیاں کس کو کس سطح پر دکھائی؟ معراج عبودیت کو ملی, اسرا بعبدہ, عبد کون؟ عبدہ ورسولہ. یہ غدیر عبودیت کی معراج کا نام ہے, مباہلہ عبودیت کی معراج کا نام ہے. الوہیت کو معراج نہیں ہوتی. تو یہ چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ یا ہمارا رسول بندگی کے اعلیٰ ترین مذاق تھے کہ جس کی ذات سے اللہ کی ہدایت سے اللہ جیسا عمل ہوا کرتا تھا. لیکن جتنا عمل اللہ کی مرضی پر ہوتا اور اللہ جیسا عمل ہوتا, تقلق بے اخلاق اللہ کی عنوان سے, اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ لو, تو وہ جتنا ہوتا تو ان کی بندگی اور اس کی الوہیت کی دلیل ہوتی. ان کا ہر عمل, ہر معجزہ, ہر کرامت, یہ سب کے سب الہی کیفیت کے مزاق ہیں, الوہیت کے مزاق نہیں ہے, بندگی کے مزاق ہیں, عبودیت کے مزاق ہیں. تو جنہوں نے غدیر کو صحیح سمجھا, جنہوں نے مباہلہ کو صحیح سمجھا, انہوں نے ان کی بندگی کی گواہی دی اور انہیں ہدایت کے لیے اپنا امام مان لیا. اور جنہوں نے یہ بنیاد کو قبول نہیں کیا, انہوں نے تراشنے کی جگہ بتوں کو ان کے نام کا فائدہ اٹھا کر انہی کی ہدایت کو رد کیا کہ جو حقیقتاً ان کی ہدایت نہیں تھی, یہدونا بھی امرنا تھا, اللہ کی ہدایت تھی. تو ہدایت علی یا رسول کا انکار کرنا یا قابل قبول نہ سمجھنا انکار خدا ہے. اسی عنوان سے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آ کر جڑتا ہے. تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر اولی الامر کی اطاعت میں خدا کی بات نہ ہوتی تو اللہ باطل کی بات پر عمل کرنے پر کسی کو امر نہ کرتا. اور خیر کے دو منبع ہو جاتے اگر کہ اللہ مظالمین کی بات سننے کو بھی کہہ رہا ہے جبکہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میری امامت ظالمین تک نہیں جائے گی. اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاطمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذه آیت سورہ بقرہ کی کہ جب کئی باتوں میں آزما لیا ہم نے ابراہیم کو تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیتے ہیں, اور ابراہیم نے فوراً کہا کہ پھر میری ذریت کا کیا ہوگا, آیا ان میں بھی رہیں گے؟ تو ہم جواب کیا ہے قرآن کا کہ لا ينال عهد الظالمين, ہمارا منصب ہمارا پوسٹ ظالمین کو نہیں ملے گا. تو امر ظالمین کی اطاعت کرنے کا اللہ قرآن میں کیسے دے سکتا ہے جب امامت ظالمین کو نہیں دے رہا ہے؟ غدیر یا مباہلہ پھر اس بات کی دلیل ہے, پھر اس بات کی دلیل ہے. تو دو طبقوں میں تقسیم ہو رہا ہے. ظالمین ہدایت کرنے کی یا امامت کرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ قرآن پھر دو طریقے کے امام پیش کرتا ہے, ائمۃ الکف و ائمۃ خدا. ٹھیک, تو آرزو جس کو ہدایت کی ہے اور وہ قرآن کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی ہے, چاہے یہ والی آیت ہو سورہ بقرہ کی یا پھر وجعلناہم ائمۃً یہدونا بامرنا والی آیت ہو, یہ اس کو کسوٹی پر اگر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کی خواہش کہ ہم اپنے تئیں ہدایت کریں گے اس ہدایت کے مقابل میں جو پہلے سے موجود ہے اور ان کسوٹیوں پر پوری اترتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہوگی. کیوں کہ تقوی کے ساتھ غیر تقوی جڑ جائے گا. جب غیر تقوی جڑ جائے گا تو حدیث میں ملتا ہے سب سے بڑا حربہ شیطان کا حق اور باطل کو ملا دینا ہے, تاکہ حق اور باطل ایسے ملا دیے جائیں کہ حق نہ سمجھا جائے اور باطل باطل نہ سمجھا جائے. اس طریقے سے ملا دے تو کبھی حق کو ہم باطل سمجھ رہے ہیں, باطل کو حق سمجھ رہے ہیں, تو سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہمارے پاس روایتوں میں اہل سنت کی اور اہل تشکی یہی ملے گا. تو جب کبھی صحیح کبھی غلط کبھی سچی بات کبھی جھوٹی بات یہ سب جب ملنے لگیں گے ہدایت, خصوصاً ایسے زمانے میں جو رسول کی بعثت سے 1400 سال گزر چکے ہیں, تو ایسی کیفیت میں اور بھی مشکل ہو جائے گا. کیوں کہ بات اتنی آگے نکل چکی ہے کہ آپ سچائی کی بنیاد پر اگر یہاں پر حرکت کر رہے ہیں اور ایک ایک سال گزرتا جا رہا ہے تو آپ 1400 سال یہاں پر ختم ہو رہے ہیں, تو یہاں سے آپ نے شروع کیا یہاں پر ختم کیا اور آپ نے حق ہی والوں کو کی پیروی کی. ٹھیک, اور آپ یہاں پر لگا لیجئے کہ اگر یہاں کے اوپر آپ نے شروع کیا رسول کی رحلت سے اور تھوڑا سا کچھ ہدایت اور کچھ گمراہی کا رہا, آپ ہلکے یہاں ہیں, 1400 سال میں آپ پہنچ گئے یہاں. کیونکہ آپ کا اینگل جیسے جیسے سال بڑھتے جائیں گے آپ کی غلطی اتنی 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 ہو رہی ہے, لیکن آپ کا حق سے فاصلہ بڑھتا جائے گا. یہ غلطی ممکن ہے اگر آپ نے پہلے امام کی تشخیص میں غلطی کی ہو. تو اب میں آتا ہوں اپنے اوپر. ہم نے امام کی تشخیص کر لی مگر امام کی حق اور باطل کی بنیادوں کی طرف توجہ نہیں کیا. ہم سمجھتے رہے کہ مخالفت کرتے بھی جائیں ان کے امر کی تو مخالفت کی بات اگر ہوگی تو جس طریقے سے بچہ شرارت کرتا ہے تو ہم ایک حد تک درگزر کرتے ہیں. لیکن آپ بتلائیے کس حد تک ماں باپ اگر بچے کی ہلاکت کا سبب ہو تو بچے کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ کچھ شرارت قبول, اس کے آگے بچے کی جب ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے تو کوئی ماں باپ قبول نہیں کر دیں گے, بچے کو پکڑ لیں گے, اگر نہیں ہوا تو بند کر دیں گے, مگر اس کو ہلاکت کی طرف جانے نہیں دیں گے. ہم یہ کیسے سوچ سکے کہ جو آئمہ گناہوں سے دور کرنے کے لیے اور جس سے گناہ کا تصور بھی جن کے ذہنوں میں نہیں آتا وہ ہم کو گناہوں میں ملوث ہوتا ہوا دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ غلطی جا رہی ہے ہماری توحید کی غلطی کی طرف, جہاں قرآن کہتا ہے ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم, یہ تمہارا گمان کہ اللہ تمہاری کیفیت سے, تمہاری حالت سے, تمہارے گناہوں سے بے پرواہ ہے, اس کو اس کی کوئی توجہ کرنے میں کوئی خواہش نہیں ہے. یہ ایک تمہارا گمان اللہ کے تعلق سے غلط کر لینا تم کو پسترین بنا دیا ہے. یہی کیفیت اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم پلا لیجئے, وہی غلط گمان جو تم نے رسول کے بارے میں کیا کہ رسول کو تمہارے برائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بات معاویہ نے سب سے پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں کہی ہے. مان لینا رسول کو بڑی چیز ہے, رسول کی بات ماننا بڑی چیز نہیں ہے. اور ایک فرقہ بن گیا مرجیا کہہ کر کے, امید والے نام بڑا اچھا ہے, تو امید والے بن گئے اور امید والوں کا یہ تھا کہ رسول کو خوب ماننا چاہیے مگر رسول کی بات نہیں ماننی چاہیے, کوئی اہمیت نہیں, مانتے مان لو, نہیں مانتے نہیں مان لو. جب مان لو اور نہیں مان لو رسول کو برابر ہو جائے گا تو اللہ سے خیر لینا اور اللہ سے خیر نہیں لینا بھی برابر ہو جائے گا. ٹھیک, جب اللہ سے نہیں خیر لینا اور اللہ سے خیر لینا برابر ہو جائے گا تو اللہ کی ہماری نظروں میں ویلیو کیا رہے گی؟ اللہ کی ہمارے نظروں میں ویلیو کیا رہے گی کہ اس کا خیر اور اس کی مخالفت دونوں برابر. ایسی ہستی کی ہم کیا عبادت کر سکیں گے؟ نتیجتاً عبادتوں پر اثر آیا جب ہم نے اپنی فکر کو اللہ کے خیر سے نہیں جوڑے رکھا ائمہ کی اور رسول کی ہدایت کے ذیل میں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے خیر اور خیر کا نہیں کرنا مساوی ہو گئے. نہ ہم اپنی عبادتوں میں وہ لذتیں لے سکے کیونکہ ہم خیر کی اہمیت نہیں سمجھ سکے. عبادت ترک ہوئی یا ایسی ہوئی جیسے کہ عبادت نہ ہو. ویل للمصلین, والی عبادت, لعنت نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہوا کرتے ہیں. قرآن کی آیت, میں قرآن کی آیتوں سے ہٹ نہیں رہا. آپ دیکھیے کہ یہ غدیر کا مسئلہ, یہ مباہلہ کی آیت, یہ کس کس طریقے سے ہمارے تقوی کی بنیادوں کو یا مضبوط کریں گی یا مضمحل کر دیں گی. ہمیں سوچنا ہے. جو گزشتہ کے ہیں وہ گزشتہ کے ہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو گزشتہ قوموں نے کس کیا وہ ان کے لیے, جو تم کس کرو گے وہ تمہارے لیے, جو تم اسٹرائیو کریں گے, تم کوشش کر کے حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے. تو اب ہمارے کے لیے, ہمارے لیے کیا نہیں؟ اللہ کو مرکز خیر سمجھے, اس کے خیر کی بہترین طریق اور راستہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کس حد تک اسلام لوگوں سے جڑا ہوا ہے. انسان اللہ کو سوسائٹی میں نہیں دیکھتا. دین کی 99% چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں, جو آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں, جو سوسائٹی میں کرتے ہیں تو سوسائٹی کے حساب سے آپ کو مثال کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ کی اگر مثال پرفیکٹ نہ ہو تو آپ کی ہدایت پرفیکٹ نہ ہوگی. اسی بنیاد پر قرآن کی وہ آیت ہم کو نظر آتی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یا پھر امام حسین کی وہ بات, لکم فی یا اسوۃ, بے شک تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین مثال ہے. یا پھر امام حسین کا وہ خطبہ کہ جہاں پر انہوں نے کربلا کے راستے میں یہ کہا تھا, لکم فی یا اسوۃ, میں تمہارے لیے بہترین مثال. جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بہترین مثال یہی ہے اور اس سے اتنا بھی دور نہیں ہونا ہے، وہ 72 میں شامل ہو گئے، اور جو چاہتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ اتنا بھی خیر کا دیوانہ ہو جانا کوئی مقصد نہیں، وہ یا مقابلے میں چلے گئے یا کم از کم ناصرین میں شامل نہ ہو سکے۔ چھوٹا سا فرق تھا، اگر تمام خیر امام کے پاس سمجھا جاتا تو آیا ممکن ہے کہ آدمی اس تمام خیر کو سمجھتے ہوئے اس سے دور ہو جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے، دیکھو اگر زمین پر کانچ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہو اور پوری دنیا کہے کہ یہ ہیرا ہے اور تم کو یقین ہے کہ یہ کانچ ہے، تم اسے اٹھا لو گے؟ تو کہا ہرگز نہیں، اگر مجھے یقین ہے کہ کانچ ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کہ برخلاف اس کے اگر ہیرا پڑا ہو اور تم کو یقین ہو کہ وہ ہیرا ہے اور پوری دنیا کہے کہ یہ کانچ ہے، تم اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے؟ تو کہا اٹھا لوں گا۔ تو کہا یہی بات، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب یقین ہو جاتا ہے تو راہ سے دور ہونا، راہ میں متزلزل ہونا یہ ممکن ہی باقی نہیں رہتا۔ یقین کی 1% کمی انسان کو ادھر سے ادھر کر دے سکتی ہے، اور یقین کا کمال حر کو ادھر سے ادھر کر دے سکتا ہے۔ ہم حر کی عظمت اس لیے کہتے ہیں کہ 99% پرچے ہوں گے تب بھی ادھر سے، جب اخلاص 100% ہو گیا تو حسین کی طرف آ گئے۔ 72 میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس 99% مارکس تھے۔ ہم ان کو مانتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یا لیتنی کنا معکم ونفوز معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے انصار حسین اور ہم آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے، یعنی اے کاش کہ ہم وہ صدر صد یقین رکھنے والوں میں ہوتے۔ تو غدیری وہ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، راہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے بلانے پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، اور گناہ سمجھتے ہیں ایک بات کو اس میں کم کر دینا، اور اگر خدا نخواستہ غلطی ہوتی ہے تو وہی قرآن کی آیت کے مطابق فوراً توبہ کر کر پھر اپنی راستے پر آ جاتے ہیں۔ احساس غلطی خود ایک بڑا کرم ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے جا رہے ہو اور تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی نظر نہیں آ رہی اور تم کو گناہ کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پر عذاب استدراج کہا جاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان کو ہلکے ہلکے کرتے ہوئے ایسی کیفیت میں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو ہم درجے درجہ کر کے گراتے جائیں گے، ہدایت سے اس کو سلب کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے تو چھوٹی غلطی پر بھی دل کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ قرآن کی آیت ہیں۔ اس قرآن کے پورے مجموعے کو ان آیات کے ذریعے سے، ان افکار کے ذریعے سے اور ان اشخاص کے ذریعے سے جو ہم اپنے امام کہہ کر فخر سے کہتے ہیں، زندگی ملی ہے انسانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہے۔ غدیر کا پیام حیات کا پیام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں حیات بخشتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حیات شہادت میں حسین کے ساتھ کربلا میں ہے یا سانس لینے والی زندگی دشمنوں کے ساتھ یا ہدایت سے دور؟ آپ کہیں گے نہیں، امام حسین کے ساتھ حیات ہے، ہر وقت ہر حالت میں امام کے ساتھ حیات رہے گی، کیونکہ امام کے ساتھ تقویٰ ہے۔ جہاں پر تقویٰ ہے وہاں پر ہدایت، ہدایت جہاں وہاں پر تقویٰ، اور جہاں پر یہ دونوں ہیں وہاں اللہ کی رحمت اور اللہ ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ اچھے اور برے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اچھے کے ساتھ ہدایت دینے کے لیے اور برے کے ساتھ اس کو ہدایت کے انکار کے بعد گمراہ کرنے کے لیے۔ یہدی بہی کثیرا ویضل بہی کثیرا، ہم کسی کے ذریعے سے بہت کو ہدایت دیتے ہیں بہت کو، اور اللہ سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گناہ سبب بنتا ہے ہدایت کے سلب ہونے کا، اور کوئی سبب نہیں ہے۔ آیات قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہل نہیں رہا ہوں، تلاوت بعض آیات کو نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ غور کریں، غور کریں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ گناہ کے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن انٹرنیٹ ستیاناسی کا سبب بن گیا ہے، لوگ اس قسم سے عریانیت کو عام کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان کے ذہن میں اونچے مطالب نہ آئیں، ہدایت کے مطالب نہ آئیں، نیکی کے مطالب نہ آئیں، حیا کے مطالب نہ آئیں، اور اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے، ہم کو اپنی ہدایت کو سمیٹنا ہے، حلال کے ذریعے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. حرام ہمارے ایک قدم بھی آگے بڑھ جائیں گے، ایک نظر بھی حرام کی طرف جائے گی، ہماری گمراہی کا سبب بنے گی. حلال کا راستہ بڑا وسیع راستہ ہے، حرام کا راستہ بڑا تنگ راستہ ہے. شروع میں کشادہ لگتا ہے، بعد میں تنگ ہوتا ہے. ہدایت کا راستہ شروع میں کیونکہ ہم کو عادت نہیں ہے تنگ نظر آتا ہے، مگر ایک مرحلہ ہو جانے کے بعد وہ سب سے آسان راستہ ہے، کیونکہ اس میں ریزسٹنس ہی نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہتی. سب سے بڑی رکاوٹ ہم بنتے ہیں، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس رکاوٹ کو اور مضبوط کر دے. اگر ہم شیطان کی رکاوٹ سے بچ کر نام اللہ کا لے کر اور ہدایت رسول اور ائمہ کے سہارے آگے ایک مرتبہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کامیابیاں دنیا میں اور آخرت میں دینے کو تیار ہے اور بلا رہا ہے کہ اے لوگو تم آؤ میری طرف، جبکہ میں تمہیں اس چیز کی طرف، میرا رسول اس چیز کی طرف بلا رہا ہے کہ جو تمہیں حیات بخشے گی. خدا سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے، کہ ہمیں ان ایام میں خصوصاً جو بات عادت ایام ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم میں وہ ہدایت کی کیفیت لا دے کہ جس میں ہمارے لیے ہمارے اماموں کی اور قرآن کی گفتگو اور رسول کی ہدایت والی گفتگو کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں اور بہتر سے بہتر اس پر عمل کر سکیں، جس میں ہم اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے خیر کا سبب بنے. وہ خیر کہ جو اللہ کے ذریعے سے رسول، رسول کے ذریعے سے ائمہ، اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ ذریعے علماء، اور ہم اس کو آگے بڑھائیں اور کامیابی کے اس راستے پر چلیں کہ جو اصحاب میمنہ والی بات ہوتی ہے، کہ جو اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو خیر اور اچھائی کے واسطے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.